السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، اور میرے ساتھ یہاں فیس بک کی ٹیم پر ہیں رونی اور ساتھیا، اور کنٹرول روم میں ہمارے ساتھ ہیں گل رخ. تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
ورکنگ باؤنڈری پر پاکستان اور بھارت کی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، کشیدگی برقرار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغانستان میں قیام امن کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے کو تیار ہیں وزیر اعظم نواز شریف کا پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
پاک بھارت سرحد پر ہلکے ہتھیاروں اور موٹر بموں کا تبادلہ، 18 ماہ کی بچی سمیت 3 شہری اور بھارت کا ایک فوجی ہلاک، 16 شہری زخمی. میں ہوں سرینگر سے یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد.
وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 طلاقوں کی حمایت کرنے والوں پر شدید تنقید کی اور کہا کہ مسلم عورتوں کی زندگی تباہ نہیں ہونے دی جائے گی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں ہمارے پاس یہ رپورٹیں ہیں.
موصل کے لیے داعش سے لڑائی میں خطرات کے باوجود کرد فوجی پر امید ہیں. وائس آف امریکہ کی حیدر مرڈاک کی رپورٹ کی تفصیلات اب سے کچھ دیر بعد.
2016 کے صدارتی انتخابات میں دہشت گردی ایک اہم مسئلہ. اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے دونوں سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کی تجاویز. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جناب یہ تو شہ سرخیاں تھیں ان خبروں کی جن کی رپورٹیں ہم آپ کو اس پروگرام میں سنواتے رہیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ ویب سائٹ پر ہمارا یہ پروگرام آپ لائیو اسٹریم پہ سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. اور فیس بک پہ اس وقت ہم آپ سے براہ راست مخاطب ہیں. اس کے علاوہ ریڈیو پر 972 kHz پر بھی آپ ہمیں باقاعدہ سن سکتے ہیں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں پہلی رپورٹ. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کی فوج کے مطابق بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے 2 شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں ایک 18 ماہ کی بچی بھی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کی سرحدی فورسز کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر ایک مرتبہ پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اور دونوں ہی جانب سے ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کا الزام عائد کیا گیا ہے. حالیہ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں جانب 2 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے. پیر کو پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق ورکنگ باؤنڈری پر پکلیاں اور چاروا سیکٹرز میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 1.5 سالہ ہانیہ اور اس کے 28 سالہ والد ہلاک ہو گئے. ان دونوں شہریوں کا تعلق جنگلوار گاؤں سے بتایا گیا. ISPR کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب ورکنگ باؤنڈری پر ہرپال، پکلیاں اور چاروا سیکٹرز میں فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ رات بھر جاری رہا. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق گزشتہ شب سے 15 افراد زخمی بھی ہوئے. پاکستانی فوج کے مطابق اس نے بھی سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بڑھانے سے امن کو خطرہ ہے. تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کشیدگی تو برقرار رہے گی، لیکن ان کے بقول لڑائی پھیلنے کا امکان نہیں.
میرا خیال ہے یہ کوئی ٹینشن رہے گی، لیکن اس سے بڑی جنگ میں کوئی ایسکلیشن نہیں ہوگی. لیکن یہ مودی صاحب یہ پریشر پاکستان پہ رکھیں گے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافہ 18 ستمبر کو بھارتی کشمیر کے علاقے اڑی میں فوج کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد ہوا، جس میں کم از کم 18 بھارتی فوجی مارے گئے تھے. بھارت نے اس کا الزام کالعدم پاکستانی تنظیم جیش محمد پر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عسکریت پسندوں کو پاکستان کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن پاکستان کی طرف سے بھارت کے ان الزامات کی مسلسل تردید کی جاتی رہی ہے. گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کی فوج نے بھارت کی سرحدی فورس BSF کے اس دعوے کی تردید کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ فائرنگ کے نتیجے میں 7 پاکستانی اہلکار مارے گئے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور افغانستان کے شمالی شہر قندس پر طالبان عسکریت پسندوں کے حملے کو ناکام بنائے جانے کے دو ہفتوں کے بعد اس شہر کے مکین اپنی زندگی کو معمول پر لانے کے لیے کوشاں ہیں. افغان فورسز نے نیٹو افواج کی مدد سے اکتوبر کے اوائل میں طالبان کے قندس پر قبضہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے. اگرچہ طالبان اس شہر پر اس طرح کا قبضہ کرنے میں ناکام رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے سن 2015 میں کچھ دنوں یہاں قبضہ کر لیا تھا, تاہم حالیہ لڑائی سے شہر کے کئی تجارتی مراکز تباہ ہو گئے ہیں اور اب یہاں کے مکین اس لڑائی کی وجہ سے ضروریاتی زندگی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں. کرکوک پر داعش کے حملے کے باوجود موصل شہر کو داعش کے قبضے سے واپس لینے میں مدد کرنے والے کرد فوجی پر امید ہیں. عسکریت پسندوں کے قبضے والے دیہات کو واگزار کروانے کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ خالی پناہ گاہیں, بم سے تباہ حال مکانات اور چھوڑا گیا اسلحہ دیکھا جا سکتا ہے. موصل سے 30 کلومیٹر باہر عراقی کردستان سے وائس آف امریکہ کی ہیدر مرڈاک نے فوجیوں اور پناہ گزینوں سے اس جنگ کے بارے میں بات کی. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
داعش کے ساتھ لڑائی میں اگلے محاذ پر عراق میں کرد نیم خود مختار علاقے کی فوج پیش مرگا کے سپاہی خاصے نازا نظر آتے ہیں. دو برس سے زیادہ عرصے تک خطے میں داعش کے خوف کے بعد وہ اس جانب بڑھ رہے ہیں جسے وہ حتمی لڑائی قرار دیتے ہیں. سوار قادر پیش مرگا فوجی ہیں. ہم خوف زدہ نہیں ہیں کیونکہ ہم داعش کے حربے جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان دیہات میں کیسے داخل ہونا ہے اور ان بموں اور سرنگوں سے کیسے بچنا ہے جو انہوں نے نصب کر رکھی ہیں. لیکن حالیہ فتوحات کے بعد مستقبل کی کاروائیاں ایسے میں غیر یقینی ہیں جب فوجی موصل کے اگلے محاذ سے ان شہروں اور قصبوں کی جانب جا رہے ہیں جن پر جمعے کو حملہ ہوا تھا. فوجی کہتے ہیں کہ داعش سے لڑائی میں مشکل ترین چیزوں میں سے ایک وہ سرنگیں ہیں جو عسکریت پسند چھپنے یا بھاگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کبھی یہاں خوراک اور ہتھیار ذخیرہ کیے گئے تھے, اب یہاں بم بھرے ہوئے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مالٹا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک چھوٹا طیارہ پیر کے روز مرکزی ایئرپورٹ پر گر کر تباہ ہو گیا جس میں جہاز پر سوار تمام 5 افراد ہلاک ہو گئے. ایئرپورٹ ذرائع نے رائٹر خبر رساں ادارے کو بتایا کہ یہ جہاز لیبیا کے شہر مصراتا جا رہا تھا. عینی شاہدوں نے بتایا کہ یہ چھوٹا جہاز پرواز کے فوراً بعد دائیں جانب گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں آگ بھڑک اٹھی. مالٹا کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے تاکہ جہاز کے ملبے کو صاف کیا جا سکے. صومالیہ کے دارالحکومت موغدیشو میں اتوار کی شام گئے ٹائر کی ایک دکان پر کار بم دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے. وائس آف امریکہ کے ایک نمائندے کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک ڈرائیور اور شباب کا مشتبہ خودکش حملہ آور شامل ہے. موغدیشو کے دلسان ریڈیو اسٹیشن میں کام کرنے والے ایک صحافی نے دھماکے کے مقام کے قریب سے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک بڑے دھماکے کی آواز سنی, پھر دھواں اٹھا اور شعلے بھڑک اٹھے. جاپان کے شہر اوتسو نومیا میں یک کے بعد دیگرے ہونے والے دو دھماکوں میں ایک شخص ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے. جاپان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ دھماکے اتوار کو مقامی وقت کے مطابق دن 11:30 بجے دارالحکومت ٹوکیو سے 100 کلومیٹر شمال میں واقع اوتسو نومیا میں ہوئے. پولیس کے مطابق پہلا دھماکہ ایک پارک میں ہوا جبکہ اس کی تھوڑی دیر بعد قریبی واقع ایک اور پارک میں دوسرا دھماکہ ہوا. تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا ان دونوں دھماکوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں, تاہم پولیس تفتیش کر رہی ہے. کیوڈو نیوز سروس کا کہنا ہے کہ پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ ایک دھماکے کی آواز سنائی دینے کے بعد ایک شخص کو آگ کے شعلوں میں لپٹا دیکھا گیا. تاہم جب پولیس موقع پر پہنچی تو اسے وہاں پارک میں ایک جھلسی ہوئی لاش ملی. اس واقعے کے تھوڑی دیر بعد قبل ایک پارکنگ ایریا میں ایک کار کو آگ لگ گئی تھی, تاہم بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شخص زخمی نہیں ہوا. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک ٹور بس یعنی سیاحوں کی گاڑی کے حادثے میں 13 افراد ہلاک اور 31 زخمی ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق بس ایک ٹرک سے ٹکرا گئی اور ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد بس کے اگلے حصوں کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ حادثہ سیاحتی علاقے پالم اسپرنگ کے قریب ایک شاہراہ پر پیش آیا. بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں کیلیفورنیا میں پیش آنے والا یہ مہلک ترین حادثہ ہے. شام کے میسور شہر حلب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیے جانے والے 3 روزہ وقفے کے بعد اتوار کے روز لڑائی پھر شروع ہو گئی۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے رپورٹ دی ہے کہ فضائی حملے، زمینی لڑائی اور توپ خانے کے حملے جاری ہیں۔ گروپ کا کہنا ہے کہ قدیم شہر کے مختلف علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ مبصروں کا کہنا ہے کہ شامی اور روسی فضائی حملے بھی جاری ہیں۔ باغی گروپ نے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ حکومتی علاقوں سے دور رہیں، کیونکہ باغیوں کی طرف سے وہاں جوابی کارروائی کی توقع ہے۔ اقوام متحدہ کو جمعے کے روز طے شدہ طبی امدادی کاموں کو مجبوراً روکنا پڑا، کیونکہ شہر کے متحارب گروپوں کی طرف سے سیکیورٹی کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ فرانس کے بندرگاہی شہر کالے سے پناہ گزینوں کے عارضی کیمپ کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ اس کیمپ کو دی جنگل بھی کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں فرانسیسی پولیس نے اس کیمپ کو صاف کرنے کے لیے تارکین وطن کو بسوں میں سوار کر کے استقبالیہ دفتروں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے، تاکہ انہیں ملک کی دوسری جگہوں پر آباد کیا جا سکے۔ مشرق وسطی، جنوبی ایشیا اور افریقہ سے آئے تقریباً 8,000 تارکین وطن کو اب کہیں اور بسانے کا عمل جاری ہے، جس میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے اور جنگل نامی کیمپ کو منہدم کیا جائے گا۔ تارکین وطن کو فرانس بھر میں پناہ گزین مرکزوں میں رہنے کی پیشکش کی جائے گی اور انہیں سیاسی پناہ کی درخواست دینے کی اجازت ہوگی، لیکن خدشہ ہے کہ تارکین وطن اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے، کیونکہ وہ انگلش چینل پار کر کے برطانیہ جانا چاہتے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی ہلری کلنٹن اگلے ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب میں کامیابی کے لیے پر اعتماد نظر آتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ وہ اب ریپبلکن پارٹی کے مد مقابل امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے پریشان نہیں ہیں۔ انہوں نے اب اپنی نئی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ قانون سازی کے ایجنڈے کی حمایت کے لیے کانگریس میں زیادہ سے زیادہ قانون ساز منتخب کرا سکیں۔ تو یہ تو وہ خبریں تھیں اور رپورٹیں تھیں جو ہم نے آپ کو فیس بک پر دکھائیں اور سنوائیں، اور ہمارا یہ گھنٹے کا پروگرام اب جاری رہے گا، جسے آپ ویب سائٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور لائیو اسٹریم پر جا کر سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو پر بھی آپ ہمارا یہ پروگرام براہ راست سن رہے ہیں۔ ہمارے اس فیس بک میں ٹیم ہمارے ساتھ جو تھی، اس میں رونی تھے، سعدیہ تھیں اور آمنا، اور کنٹرول روم میں ہمارے ساتھ ہیں پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ناشوان کالی۔ تو ہمیں دیکھتے رہیے گا، سنتے رہیے گا اور ہمارے ساتھ رابطہ رکھیے گا۔ ہم آپ کے اس رسپانس سے بہت خوش ہیں، بہت پر اعتماد ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ہم گاہے بگاہے جواب بھی دیتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ کچھ لوگوں کے جواب ہم آپ کو فیس بک پر براہ راست بھی دے سکیں۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے گا فیس بک سے، ہمارا باقی پروگرام جاری رہے گا۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس میں خوش آمدید۔ بھارت اور پاکستان کے سرحدی محافظوں کی فائرنگ کے تبادلے میں 3 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ میں 16 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ متنازع علاقہ کشمیر میں گزشتہ رات چھوٹے اسلحے اور مارٹر فائرنگ کی خبریں ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
متنازع فی کشمیر کی سرحد پر تعینات بھارت اور پاکستان کے حفاظی دستوں کے درمیان اتوار کی رات سے وقفے وقفے سے فائرنگ اور شیلنگ ہو رہی ہے۔ طرفین نے ایک دوسرے کی چوکیوں اور دوسرے ٹھکانوں کو ہلکے اور خودکار ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ مارٹر بموں سے ہدف بنایا۔ فائرنگ کی زد میں دونوں طرف کے کئی شہری علاقے بھی آ گئے، اور نتیجتاً 18 ماہ کی ایک بچی اور 6 سال کے ایک لڑکے سمیت 3 شہری ہلاک اور 16 دوسرے زخمی ہو گئے، جبکہ بھارت کے سرحدی حفاظی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا BSF کا ایک سپاہی ہلاک ہوا، جبکہ اس کا ساتھی زخمی ہو گیا۔ بھارتی کشمیر کے جموں، کٹھوا اور سانبا اضلاع کو پاکستانی پنجاب سے ملانے والی 193 کلومیٹر لمبی سرحد، جو بھارت میں انٹرنیشنل بارڈر اور پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے، پر دونوں ملکوں کے سرحدی حفاظتی دستوں کے درمیان گزشتہ کئی دن سے وقفے وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ جموں میں پولیس اور BSF کے عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی رینجرز کی فائرنگ اور شیلنگ میں BSF کا ہیڈ کانسٹیبل سشیل کمار شدید طور پر زخمی ہوا اور بعد میں جموں کے ایک اسپتال میں چل بسا۔ عہدیداروں کے مطابق اس سے پہلے جمعے کو سرحد پار سے چھپ کر چلائی گئی گولی کی زد میں آ کر BSF کا ایک اور سپاہی گرنام سنگھ مارا گیا تھا۔ عہدیداروں نے مزید بتایا کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو پاکستان رینجرز کی طرف سے بھارتی کشمیر کے رنبیر سنگھ پورا، ارنیا، سچیت گڑھ، پرگواد اور کنا چک علاقوں میں بلا اشتعال کی گئی فائرنگ سے 6 برس کا ایک لڑکا وکی ہلاک ہو گیا اور 9 دوسرے شہری زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والی ایک خاتون کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ بی ایس ایف کے ایک ترجمان نے الزام لگایا کہ پاکستان رینجرز نے اس کے 25 بارڈر آؤٹ پوسٹس کو ہلکے خودکار ہتھیاروں اور مارٹر توپوں کی اندھادھند فائرنگ اور شیلنگ سے نشانہ بنایا۔ ترجمان کے مطابق فائرنگ اور شیلنگ، جس کی زد میں کئی شہری علاقے بھی آ گئے، کا اسی صلاحیت کے ہتھیاروں سے مناسب جواب دے دیا گیا۔ تاہم اسلام آباد میں عہدیداروں نے بتایا کہ بلا اشتعال فائرنگ کا آغاز بی ایس ایف نے کیا اور اس میں 18 ماہ کی ایک بچی سمیت 2 شہری ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان رینجرز پنجاب نے ہرپال، پکلیاں اور چارواہ سیکٹروں میں بی ایس ایف کی طرف سے رات بھر کی گئی فائرنگ کا مناسب جواب دے دیا۔ اس سے پہلے آئی ایس پی آر نے اتوار کو کہا تھا کہ بی ایس ایف نے چپرار اور ہرپال سیکٹروں میں پاکستان رینجرز کے ٹھکانوں اور شہری علاقوں کو ہدف بنایا۔ ادھر بی ایس ایف کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ارون کمار نے اتوار کو کہا تھا، ان کے اپنے الفاظ میں، ہم پاکستان کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کے مس ایڈونچر سے باز رہے، ہم کسی بھی طرح کے امکان وقوع کے لیے تیار ہیں، اگر انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کا دندان شکن جواب دیں گے، ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ بی ایس ایف اور بھارتی فوج نے پاکستانی افواج کو متنازع فی کشمیر میں بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر گزشتہ 4 ہفتے کے دوران 40 مرتبہ نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرحدوں پر فائرنگ اور شیلنگ کے واقعات کا یہ تازہ سلسلہ ستمبر کے آخری ہفتے میں بھارتی فوج کی طرف سے کنٹرول لائن کے پاکستانی علاقے میں کی گئی سرجیکل اسٹرائکس کے بعد شروع ہوا۔ پاکستان نے سرجیکل اسٹرائکس کرنے کے بھارتی دعوے کو یکسر مسترد کیا تھا اور کہا تھا کہ بھارتی فوج نے محض کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے 2 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کیا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسچین لاگارڈ سے ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں استحکام لانے کے لیے مخلصانہ کوشش کے عزم پر قائم ہے۔ وہ دونوں ملکوں کو درپیش دہشت گردی کے مسائل کا حوالہ دے رہے تھے۔ کرسچین لاگارڈ نے جواباً کہا کہ پاکستان کی مالی حیثیت اب بہتر ہے اور وہ یقیناً معاشی بحران سے باہر نکل آئے گا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں مخلص ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان کا دورہ کرنے والی عالمی مالیاتی ادارے کی سربراہ سے ملاقات کے موقع پر کہی۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے حال ہی میں مکمل ہونے والے پروگرام کے بعد کرسٹین لاگارڈ کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق نواز شریف نے کرسٹین سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام پاکستان کے بھی مفاد میں ہے اور اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی امن ممکن ہے۔ نواز شریف نے آئی ایم ایف کی سربراہ کو بتایا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی مستعدی سے کام کر رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے پاکستان کی اقتصادی بحالی اور معیشت کے استحکام میں آئی ایم ایف کی معاونت کو سراہتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے اصلاحات کے جامع پروگرام پر عمل پیرا ہو کر اقتصادی استحکام کو حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی، معیشت، توانائی کی کمی جیسے بڑے چیلنجوں سے کامیابی سے نمٹ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو نہ صرف جانی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ اس دوران پاکستانی معیشت کو $100 ارب کا نقصان پہنچا۔ سرکاری بیان کے مطابق آئی ایم ایف کی سربراہ نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ اگرچہ ملک میں دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اب بھی 2 لاکھ فوجی ملک کے شمال مغربی علاقوں میں تعینات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج دہشت گردوں کے بچے کچھ ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا ہے، تاہم گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستانی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیوں کی وجہ سے ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے، تاہم اب بھی ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں عام شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے اکا دکا واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جنہیں حکام دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے مسلمان عورتوں کے طلاق کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ان لوگوں پر نکتہ چینی کی ہے جو تین طلاق کی وکالت کرتے ہیں، جبکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کا داخلی معاملہ ہے اور وزیراعظم کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیراعظم نریندر مودی نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کے موضوع پر چھڑی بحث کے دوران پہلی بار اپنی زبان کھولی اور ان لوگوں پر شدید تنقید کی جو تین طلاقوں کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کے مساوی حقوق کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تین طلاقوں کے خاتمے کے حق میں ہیں۔ انہوں نے اتر پردیش کے مہوبا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین کی زندگی تین طلاقوں کے ذریعے تباہ نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ایک شخص فون پر تین بار طلاق کہے اور ایک مسلم عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ وزیراعظم نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ اسے سیاسی مسئلہ نہ بنائیں۔ بقول ان کے، مجھے حیرت ہے کہ بعض جماعتیں ووٹ بینک کی سیاست کی خاطر مسلم عورتوں کو ان کے فطری حقوق سے محروم رکھنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسے فرقہ وارانہ معاملہ بھی نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ان کے الفاظ میں، میں ٹی وی مباحثوں کے شرکا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عورتوں کے حقوق کو ہندو مسلم ایشو نہ بنائیں، یہ ترقی کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ مذہب کے نام پر غیر برابری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وزیراعظم کی تقریر پر سیاسی جماعتیں اور مسلم رہنما شدید رد عمل ظاہر کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ مسلمانوں کا اندرونی معاملہ ہے، وزیراعظم اس میں مداخلت نہ کریں۔
وزیراعظم کو اگر مسلم خواتین کی اتنی فکر ہے تو اس سے پہلے جو مسلم خواتین کے ساتھ میں جو کچھ ان کے دور حکومت میں گجرات میں ہوا اور دوسرے اسٹیٹس میں ہو رہا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور جہاں تک مسئلہ تین طلاق پر مسلمانوں کا کی خواتین کا مسئلہ ہے، یہ معاملہ جو ہے مسلمانوں کا ذاتی معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، اور اس میں مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اپنے طور پر فیصلہ لینے کی مجال ہے۔ اس معاملے میں وزیر اعظم کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اور پچھلے 70 سال سے جو ہے اس ملک میں یہ جو ہندوستان کے دستور کی روشنی میں تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے پرسنل لا پہ عمل کرتے رہے ہیں، اور اس معاملے میں انٹرفیئر کر کے اور اس میں یہ تاثر دے کر گورنمنٹ جو ہے وہ تین طلاق کو ختم کرنا چاہتی ہے، یہ ایک طرح سے جو ہے شریعت میں مداخلت ہے، شرعی قوانین میں مداخلت ہے، اور ہم اس کو بہرحال قبول نہیں کریں گے۔
متعدد سیاسی رہنما اس سے قبل یہ بیان دے چکے ہیں کہ وزیراعظم نے تین طلاقوں اور یکساں سول قانون کا معاملہ اسمبلی انتخابات میں فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے اٹھایا ہے۔ خیال ہے کہ قانون کمیشن نے حال ہی میں عوام کے سامنے ایک سوال نامہ رکھا ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ملک میں یکساں سول قانون نافذ کر دیا جائے اور تین طلاقوں کے چلن کو ختم کر دیا جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے قانون کمیشن کے سوال نامے کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ وہ اپنی جانب سے مسلم مردوں اور عورتوں سے ایک اقرار نامے پر دستخط کروا رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم مسلم پرسنل لا میں مداخلت اور ملک میں یکساں سول قانون نافذ کرنے کے خلاف ہیں۔ پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کے مطابق یہ اقرار نامے بڑی تعداد میں حکومت کو پیش کیے جائیں گے۔ بورڈ نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ وہ تین طلاقوں اور ایک سے زائد شادیوں کی حمایت کرتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہر روز یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ عہدے صدارت کے قابل نہیں ہیں۔ وہ اتوار کو ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگس میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی حمایت میں منعقدہ ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ حالیہ ہفتوں میں ٹرمپ مسلسل یہ شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ انتخابات میں ان کے خلاف دھاندلی ہو رہی ہے، اور اوباما کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ ہار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے جو اس کام کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ اکثر مواقع پر یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے اوقات میں چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہیں اور آپ کو وہاں جمے رہنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ہلری کلنٹن نے شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں اپنی انتخابی مہم سے خطاب میں ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کئی سابقہ صدور اور امیدواروں سے پالیسی اور اصولوں پر اختلافات کے باوجود انہوں نے ملک کی قیادت کے لیے ان کی قابلیت پر سوال نہیں اٹھایا۔ امریکی جوہری توانائی کے ایک ری ایکٹر نے 20 برس کی تاخیر کے بعد اس ہفتے کام کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے لیے اربوں ڈالر کا بجٹ دستیاب تھا۔ اس سے صارفین کو بجلی فراہم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ پلانٹ ٹینیسی ویلی اتھارٹی کی جانب سے قائم کیا گیا ہے، جو کہ سرکاری تحویل میں بجلی فراہم کرتا ہے۔ اتھارٹی نے سن 1973 میں نیوکلیئر پلانٹ پر دوری ایکٹروں کی تعمیر کا آغاز کیا تھا، حالانکہ اس کی ڈیزائن میں خرابی، اخراجات میں اضافے اور ماحولیات کے حامیوں کی سخت مزاحمت درپیش رہی۔ دوسری ری ایکٹر واٹس بار 2 کی تعمیر سن 1980 کی دہائی میں رک گئی، جو سن 2007 میں دوبارہ شروع ہوئی، جس کے بعد سن 2012 میں توانائی کی فراہمی کی نئی ابتدا ہونی تھی۔ تاہم سن 2011 میں سونامی کے نتیجے میں جاپان کے شہر فوکوشیما ری ایکٹر میں خرابی پیدا ہونے کے بعد اس کی تعمیر رک گئی، چونکہ ڈیزائن میں تبدیلی کی ضرورت پیدا ہوئی۔ آخر کار 43 برسوں بعد واٹس بار نیوکلیئر پلانٹ پروجیکٹ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ واٹس بار 2 منصوبہ اکتوبر کی 19 تاریخ کو مکمل ہوا۔ پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر سے کم از کم 4 اشروں تک کاربن سے پاک توانائی فراہم ہوگی۔ مئی سے اس پر تجربات ہو رہے تھے۔ واٹس بار 2 تنصیب سے 500 میگا واٹ اس کی بجلی پیدا ہوگی۔ واٹس بار نیوکلیئر پلانٹ کے 2 ری ایکٹروں میں سے ہر ایک سے اتنی بجلی پیدا ہوگی کہ تقریباً 13 لاکھ گھروں کو روشنی میسر آ سکے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اکتوبر کے اوائل میں جب طالبان نے قدس پر حملہ کیا تھا تو یہ افغان شہر تکنیکی طور پر گزشتہ برس کی طرح ان کے قبضے میں نہیں آیا تھا، مگر انہیں نیٹو کی مدد سے اس شہر سے باہر نکلنے میں حکومت کو 9 دن لگے تھے۔ قدس کو جانے والی شاہراہیں اب بھی خطرناک تصور کی جاتی ہیں۔ طالبان اچانک چیک پوائنٹس بنا لیتے ہیں اور شہر کے اندر اور باہر جانے والی کاروں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ حملے کے بعد سے وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم قندوز جانے والی پہلی غیر ملکی صحافی ہیں۔ ان کی رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی۔
قندوز کی رہائشی ایک ہفتے سے زیادہ جاری رہنے والی لڑائی کے بعد اب بھی نقصانات دور کر رہے ہیں۔ وہ اس جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں سے بات کرنے سے پہلے بظاہر زندگی معمول پر آتی نظر آتی ہے۔ شفیق اللہ قندوز میں رہتے ہیں۔
مثال ایک لیٹر کی قیمت
5 سے بڑھ کر 30 افغانی ہو گئی ہے۔ 1 لیٹر پٹرول 50 سے 80 کا ہو گیا ہے۔ گیس کی قیمت 300 افغانی ہو گئی ہے۔ گورنر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ ہماری جانب دھیان کیوں نہیں دیتے؟ شہر کے چوک میں سیکورٹی فورسز کی بھاری موجودگی کے باوجود لوگوں کو اپنی سلامتی کی فکر ہے۔ وہ یہ یقین نہیں رکھتے کہ حکومت طالبان کو روک سکتی ہے۔ محمد ادریس بھی قندوز میں رہتے ہیں۔
ہر وقت بخوایا میتان اومد ہے اے چامیال کل چار طرف می سرادات کل شیلوس ہزار رو چامیال پیش ہوری۔
وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ شہر میں داخلے کے تمام راستے کھلے ہیں۔ رات کو میرے گھر کو خطرہ ہوتا ہے۔ انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ یہاں کوئی پولیس، کوئی شخص نہیں جو انہیں شہر میں داخل ہونے سے روکے۔ ان کے خدشات جائز ہیں۔ بیشتر سیکیورٹی شہر کے مرکز میں جمع ہے۔ دیگر سڑکوں کی شاید ہی کوئی حفاظت کر رہا ہو۔ قندوز کو جانے والی سڑکوں پر بھی کوئی محافظ موجود نہیں۔ ہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر تباہ شدہ ٹرک اور ٹریلر طالبان کے حملوں کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ پولیس اور سیکیورٹی کہیں نظر نہیں آتی۔ اسی دوران شہر کے اندر لوگ پریشان ہیں کہ آیا اپنے معمولات زندگی کی جانب بڑھیں یا ایک اور حملے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں کو خدشہ ہے کہ موسم سرما کی آمد سے پہلے لڑائی میں طالبان قندوز پر قبضے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ انہیں حکومت کی اس بات پر بھی اعتبار نہیں کہ وہ شہر پر قبضہ نہیں ہونے دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر وزیراعظم نواز شریف پر زور دیا ہے کہ وہ احتساب کے لیے تیار ہوں، جبکہ وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے، اس لیے عمران خان کے احتجاج کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف اور حکومت کے عہدیداروں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 2 نومبر کو اسلام آباد بند کرنے کی کال دے رکھی ہے اور وہ اپنی جماعت کے کارکنوں کو متحرک کرنے میں مصروف ہیں۔ پیر کو مالاکنڈ میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد میں سفارتکاروں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم اسلام آباد کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے پوری شرکت کرنی ہے اپنے ملک کے لیے۔ ہم انشاءاللہ ہسپتالوں کے راستے صاف رکھیں گے، ایمبولنس کے لیے جگہ دیں گے، ضروریات خریدنے کے لیے لوگوں کو وقت دیں گے، جگہ دیں گے، ڈپلومیٹس کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں، لیکن نواز شریف حکومت نہیں کر سکو گے۔
ادھر وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ اب جبکہ پاناما پیپرز کا معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے تو ان کے بقول احتجاج کا کوئی جواز نہیں۔
پاکستان کی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ دارالحکومت میں معمول کی زندگی جو ہے اس کو برقرار رکھے۔ اسلام آباد کے شہریوں کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں خلل نہ پڑنے دیا جائے، اور اگر کوئی ہماری زندگی میں خلل ڈالتا ہے تو اس کو روکا جائے۔ پاکستان میں جو بھی قوانین دستیاب ہیں ان قوانین کے ذریعے اسلام آباد میں سرکار کے کاموں میں مداخلت کرنے والوں کو روکا جائے گا قوانین کے ذریعے۔
عمران خان نے پیر کو دعویٰ کیا کہ 2 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج میں 10 لاکھ افراد شریک ہوں گے۔ ادھر اطلاعات کے مطابق اسلام آباد کی لال مسجد سے وابستہ افراد بھی اس دھرنے میں تحریک انصاف کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن تاحال اس بارے میں باضابطہ طور پر مسجد انتظامیہ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ رواں سال اپریل میں پاناما لیکس میں وزیر اعظم نواز شریف کے 3 بچوں حسین، حسن اور مریم نواز کا نام سامنے آنے کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے حکومت کو ہدف تنقید بنایا گیا، اور خاص طور پر تحریک انصاف نے اس معاملے پر ملک گیر احتجاج شروع کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اب تک وزیر اعظم نے خود کو احتساب کے لیے پیش نہیں کیا، اس لیے اب ان کی جماعت اسلام آباد میں دھرنا دے گی۔ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب جبکہ سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے اور وزیر اعظم بھی عدالتی کارروائی کا خیر مقدم کر چکے ہیں، تو تحریک انصاف کو اپنا احتجاج ترک کر دینا چاہیے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پروگرام جہانگ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں میزبان قمر عباس جعفری نے مسلم لیگ نون کے سینیٹر دانیال عزیز، صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات اور پی ٹی آئی کے رہنما شاہ فرمان، اور 2 تجزیہ کاروں ڈاکٹر ہما بقائی اور پروفیسر سجاد نصیر سے گفتگو کی، جو پیش ہے۔
دانیال عزیز صاحب، اختصار کے ساتھ یہ بتائیے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اپنا سیاسی حق استعمال کرنا چاہتی ہے احتجاج کا، آپ کو کیا اعتراض؟
تحریک انصاف جو ہے یہ بے شمار مختلف قسم کے کرتی رہی ہے، آج سے نہیں، پہلے دن سے انہوں نے ایشو کر دیا تھا رد عمل، سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہوا ہے، اور 1 نومبر کو عمران خان صاحب کی درخواست پر انہوں نے سماعت شروع کر دی, اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور یقیناً نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ان کا جو موقف ہے بھرپور طریقے سے ٹیک اپ ہوا ہوا ہے, نوٹس ایشو ہو گئے ہیں اور ان کے جواب طلبی جو ہے اب شروع ہے سب جتنے بھی اس میں. یہ ایک نئی ترکیب اب عمران خان صاحب جو ہے کرنے کو جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد شہر کو لاک ڈاؤن کے نام سے اس کو بند کر دیں گے, ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. تو باقی یہ ایک ترکیب جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دفاتر بند کرنا ہے سیکرٹریٹ کے, مختلف جو پاکستان کے حکومتی اسٹیٹ کے ہیں جن میں یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ جہاں پر خود ان کی درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے, نیشنل اسمبلی جہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹیز نے اس معاملے کو بھرپور انداز سے انہوں نے اپنا ایک بل پاس پیش کیا ہے سینٹ میں پینما پیپرز کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے, محمد خان صاحب نے, تو اس سسٹم میں بتایا کہ اس معاملے کو آگے نپٹائیں اور اپنی دعائیں اور شواہد ہیں وہ پیش کریں. پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ محکموں کو بند کر رہے ہیں, تو اس لیے یہ بالکل غیر آئینی. اور یہ
میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شاہ فرمان صاحب موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور کے پی کے منسٹر ہیں. یہ بتائیے شاہ فرمان صاحب کے جب سپریم کورٹ میں آلریڈی یہ کیس چل رہا ہے اور وہاں پر اس کا فیصلہ متوقع بھی ہے, تو پھر اس احتجاج کی اور دارالحکومت کو بند کرنے کی کیا وجہ آپ دیں گے لوگوں کو؟
دیکھیں جی, پوری دنیا کے اندر پاناما لیک صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی گئی اور کی جا رہی ہے, سوائے پاکستان میں کہ جہاں پر کوئی ادارہ تیار نہیں تھا. اور جو پروٹیسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا حق ہمیں آئین دے رہا ہے, اس قانون دے رہا ہے, اور ایک درخواست عدالت کے اندر ہے بھی کہ اس کو روکا جائے. اگر عدالت کہیں کہ یہ غلط ہے یا اگر یہ غیر قانونی ہے یا اس ان کو نہ کیا جائے تو ہم عدالتوں کا پورا احترام کریں.
پھر آپ اپنا احتجاج نہیں کریں گے؟
اگر عدالت ڈیفینیٹلی اگر عدالت کہیں کہ نہ کرے تو پھر تو مطلب ایک چیز غیر قانونی ہو, جس کے لیے ہم سپریم کورٹ کے ہم سارے احترام کرتے ہیں.
اب میرے ساتھ دو ممتاز تجزیہ کار ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, کراچی سے ڈاکٹر ہما بقائی اور لاہور سے میرے ساتھ پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی, کہ یہ جو سیاسی ہلچل آپ کو نظر آ رہی ہے اور جو کنفرنٹیشن کی ایک سیاست اس وقت تو بظاہر نظر آتی ہے, اس کا آپ کیا انجام دیکھ رہی ہیں؟
صورتحال ملک کی ہے, وہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کنفرنٹیشن کی طرف چلی گئی حکومت وقت اور دیگر جماعتوں نے انہیں جوائن کر لیا, عمران خان صاحب کی جماعت کو تقریباً مکسڈ سگنل دیے پیپلز پارٹی نے بھی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم شہر نہیں بند کرنا چاہتے, لیکن جو ہم نے ڈیمانڈ دی ہے ان کی طرف سے بھی کوئی ریسپانس نہیں آئی ہے. تو اوور آل اس وقت شدید آپ سمجھیے بے یقینی کی کیفیت ہے. اور دوسری بات جو ابہام ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو چیف آف دا ملٹری اسٹاف ہے نومبر میں وہ ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور اس حوالے سے بھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آیا ہے. اور پھر جو اوور آل سول ملٹری ریلیشن ہیں, لوگ کہتے ہیں 99 میں بھی اتنے خراب نہیں تھے سول ملٹری ریلیشن جس وقت ہیں.
پروفیسر سجاد نصیر صاحب, آپ نے دانیال عزیز صاحب کو بھی سنا, شاہ فرمان کو بھی سنا اور ڈاکٹر ہما بقائی کو بھی سنا, یہ فرمائیے کہ اگر یہ سیاست کنفرنٹریشن کی طرف جاتی ہے اور جس تھرڈ پارٹی یا تیسرے فریق کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہ خطرہ کتنا حقیقی ہے؟
دیکھیں جی, اس وقت کرائم اور حالات جو ہیں وہ تو اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ وارم اپ کر رہی ہیں اور کانفرنٹیشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اب حکومت وقت جو ہے اس پہ ذمہ داری بہت ہوتی ہے کہ وہ کانفرنٹیشن جو ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس کو جہاں تک ممکن ہو اوائڈ کرے, لیکن جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, جس قسم کی اسٹریٹجیز ڈیوائز کی جا رہی ہیں کہ 2 تاریخ کے لاک ڈاؤن کو ہم فرسٹریٹ کریں گے, نہیں ہونے دیں گے, تو دونوں طرف سے اس وقت ٹیلی ویژن پہ جو بیانات آ رہے ہیں, اچھا وہ تو اسی بات کی غمازی کرتے ہیں کہ دونوں طرف تیاری جو ہے بڑے زوروں سے ہے. عمران خان جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بڑے شہر میں جا کے تقاریر کر رہے ہیں جو کہ موبلائزیشن کا ایک طریقہ ہے, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کے جو ورکرز ہیں اچھا ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, اگر یہ بلاک کرتے ہیں تو اس دفعہ تو لگتا یوں ہے جیسے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ تحریک انصاف جو ہے اچھا وہ اس کو کرنے جا رہی ہے. حکومت کی تیاری میرا نہیں خیال کہ اتنی تندہی سے ہو رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ پیسج آف ٹائم سے اور مختلف چیزیں ہونے سے سچویشن شاید ڈیفیوز ہو جائے, اور بالخصوص سپریم کورٹ نے جو پہلے دو ہفتے کے نوٹسز جاری کیے تھے اور پھر خود ہی دوبارہ کہا کہ آپ 1 نومبر کو آ جائیں, تو اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پولیٹیکل موو ہے آن دا پارٹ آف دا سپریم کورٹ. تو اس کو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش ہے اور انفلوئنس ہے گورنمنٹ کا کہ 2 نومبر کا جو عمل ہے اس کو روک دیا جائے. یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انسٹیٹیوشنل انٹروینشن سے ہوگی, ایک تو سپریم کورٹ ہے اور دوسری طرف سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ اس وقت ایٹ اٹس لوئسٹ ایب ہیں. کئی فرنٹ پہ یہ باتیں چل رہی ہیں, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا انٹروینشن ہوگا یا وہ تھرڈ پارٹی انٹروینشن ہوگا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک پاسبلٹی مارشل لا کی ہے.
بھارت کے ملکانگیری ضلع میں جانتری کے نزدیک پولیس اور ممنوع جماعت سی پی آئی کے ماؤ نوازوں کے درمیان ایک مقابلے میں سی پی آئی کے کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے جن میں 8 خواتین بھی شامل ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
اڑیسہ کے ملکانگیری ضلع میں پیر کی صبح کو آندھرا پردیش اور اڑیسہ پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم اور ممنوع ماؤ نوازوں کے مابین ایک شدید جھڑپ میں کم از کم 23 ماؤ نواز دہشت گرد ہلاک ہوئے. اڑیسہ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل بی کے سنگھ نے میڈیا سے بات چیت میں بتایا کہ اس آپریشن میں کئی اعلیٰ ماؤ نواز رہنما بھی ہلاک ہوئے ہیں. 2 پولیس کانسٹیبل زخمی ہیں اور ان کی حالت نازک ہے. ہلاک ماؤ نوازوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کی غرض سے اڑیسہ کے چترکونڈا لے جائی جا رہی ہیں. ہلاک شدگان کے پاس سے بڑی مقدار میں ہتھیار برآمد ہوئے ہیں جن میں 4 AK-47, 3 SLR اور 10 .303 رائفل بھی شامل ہیں. پولیس کے مطابق یہ اطلاع ملنے پر کہ 50-60 دہشت گرد ملکانگیری سے 10 کلومیٹر دور ایک مقام پر جمع ہیں حملہ کر دیا گیا. دہشت گردوں اور پولیس کے مابین 1 گھنٹے تک مقابلہ چلتا رہا. بتایا جاتا ہے کہ دہشت گرد ایک میٹنگ کے بعد آرام کر رہے تھے کہ پولیس کی مشترکہ ٹیم نے حملہ کر دیا. پولیس کے مطابق تلاشی مہم اب بھی جاری ہے اور اضافی پولیس فورس جائے واردات پر بھیجی گئی ہے. اڑیسہ کا ملکانگیری ضلع ماؤ نوازوں کی سرگرمیوں سے بہت زیادہ متاثر ہے. اڑیسہ میں یہ دوسری اور بڑی مڈ بھیڑ تھی. ستمبر 2013 میں ایک انکاؤنٹر کے دوران 13 ماؤ نواز دہشت گرد مارے گئے تھے. گزشتہ 1 سال کے دوران متعدد ماؤ نوازوں کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے ماؤ نوازوں کی عوامی طاقت کمزور ہوئی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نائب صدارت کے عہدے کے لیے نامزد صدارتی امیدوار نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران سامنے آنے والے اختلافات کے باوجود ریپبلکنز کے لیے ایک ڈیموکریٹک وائٹ ہاؤس سازگار ہو سکتا ہے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
اگر آپ ہلری کلنٹن یا ڈونلڈ ٹرمپ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی ترجیح کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو ایک ہی طرح کا رد عمل ملے گا.
ISIS and some of it is we have to up our game and be much smarter here at home.
یہ تھی ہلری کلنٹن. وہ کہہ رہی تھیں کہ میں داعش کو شکست دوں گی اور اس سلسلے میں کاروائی کو بہتر بنائیں گے اور ملک کے اندر دفاعی نظام کو مضبوط کریں گے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کا ہدف بھی داعش کو شکست دینا ہے, تاہم وہ اس دہشت گرد گروپ کو مسئلے کا اہم حصہ خیال کرتے ہیں.
And you see, we are going to stop radical Islamic.
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ملک میں ریڈیکل اسلامک دہشت گردی ختم کر رہے ہیں, اور وہ یعنی ہلری کلنٹن اس کا نام تک نہیں لے رہی. لیکن ہلری کلنٹن اس کو بنیاد پرست جہادیت کا نام دے چکی ہیں. ہلری کلنٹن کے منصوبے میں دہشت گردوں کے مراکز کو جڑ سے اکھاڑنا, دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ رابطوں میں رہنا, امریکی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرنا اور دہشت گردوں کی کاروائیوں میں رخنا ڈالنے کے لیے انٹیلیجنس کی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا شامل ہے. ٹرمپ مسلمانوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی کی اپنی تجویز سے ہٹ چکے ہیں اور اب وہ امریکہ کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے مزید سخت اقدامات اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بشار الاسد کی حکومت ختم کرنے کی بجائے روس اور اعتدال پسند عرب ممالک کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل سڈنی شاشفو نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ڈونلڈ ٹرمپ will show no leeway to ISIS.
ڈونلڈ ٹرمپ داعش کو کوئی مہلت نہیں دیں گے، وہ جہاں بھی ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ ان کا پیچھا کریں گے، اور میرے خیال میں وہ ہماری انتظامیہ کے مقابلے میں زیادہ لچک دکھائیں گے۔ ہلری کلنٹن کے حامی ایک ریٹائرڈ سفارتکار جیمز جیفری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
Well, my hope is that with the attack on Mosul, that President Obama will deal a deadly blow to ISIS.
موصل پر حملے کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ ہلری کے صدارتی منصب سنبھالنے کی صورت میں پہلے ہی صدر اوباما داعش کو ایک مہلک دھچکا دیں گے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہلری رقہ میں داعش کے آخری مضبوط گڑھ کے خلاف بھرپور کاروائی کریں گی۔ عراقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ موصل میں داعش کے خلاف جنگ میں توقع سے زیادہ تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس لڑائی کا نتیجہ جو بھی ہو، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے امریکہ کے لائحہ عمل اور آئندہ صدر پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نائب صدارت کے عہدے کے لیے نامزد صدارتی امیدوار نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران سامنے آنے والے اختلافات کے باوجود ریپبلکنز کے لیے ایک ڈیموکریٹک وائٹ ہاؤس سازگار ہو سکتا ہے۔ تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
ٹم کین کہتے ہیں کہ وہ اور ہلری کلنٹن تمام ریپبلکنز کے خلاف کسی عمومی مقابلے کے لیے میدان میں نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقابلہ ریپبلکنز کے صدارتی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے۔ کین نے اس توقع کا اظہار بھی کیا ہے کہ ڈیموکریٹک ٹکٹ ریپبلکنز کے بھی بہت سے ووٹ حاصل کرے گا، اور اگر مس کلنٹن صدر بن گئیں تو قوم کو متحد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قدورتیں ختم کرنے اور تعلقات کی بحالی کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
We don't want to wait till the inauguration for that. We want to start right away. And I think that there's, you know, there's some things you do, the tone of how you speak to the nation, how Hillary speaks to the nation.
ہم اس کے لیے حلف برداری تک کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ سلسلہ ابھی اور اسی وقت سے شروع کرنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ آپ اپنی قوم سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ ہلری قوم سے کیسے بات کرتی ہیں، اور وہ ایسا کس طرح کرتی ہیں؟ کیونکہ وہ ہر ایک کی صدر ہوں گی، اور وہ یہ کام کس طرح انجام دیتی ہیں، اور میں بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ یہ چیز واقعی اہم ہے۔ جب ہم پالیسی کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ کام جو ہم کرتے ہیں، تو ہمیں ان کاموں کے لیے جو ہم ملک کی بھلائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کانگریس میں ریپبلکن ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے امید ہے کہ ہم جہاں کہیں کچھ اتفاقی رائے حاصل کر سکتے ہیں، پالیسی کی تجاویز پر بھی کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر کین کے، جنہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ انتظامیہ اور میئرز اور گورنروں کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے میں ایک مرکزی کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا،
Some of the things that I think I just have an expertise in, anything dealing with mayors and governors, I mean, I've been a mayor and I've been a governor, and I have a profound understanding.
کچھ شعبے جن میں میرا خیال ہے کہ میں مہارت رکھتا ہوں، ان میں سے ایک میئرز اور گورنروں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کا شعبہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں ایک میئر رہا ہوں اور میں ایک گورنر رہا ہوں، اور مجھے یہ اچھی طرح علم ہے کہ کسی بھی بل میں موجود کوئی بھی شق اس وقت تک درحقیقت کارگر نہیں ہوگی جب تک وہ اس زپ کوڈ میں کارگر نہ ہو جہاں لوگ رہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک نائب صدارتی امیدوار ٹم کین کے، جو ورجینیا کے ریاستی دارالحکومت ریچمنڈ کے میئر اور سن 2012 میں سینٹ میں اپنی نشست جیتنے سے قبل ریاست کے گورنر کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ وہ ہسپانوی زبان میں اپنی روانی اور ہندوراس میں ایک مشنری کے طور پر اپنے تجربے کی وجہ سے لاطینی اور جنوبی امریکہ میں امریکی پالیسی کی ترتیب میں بھی مدد دینا چاہتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہفتے کے روز ہی امریکی ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صدر منتخب ہونے کی صورت میں 100 دن کے اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اگر وائٹ ہاؤس میں پہنچ گئے تو وہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ یہ رپورٹ بھی ہمیں سنا رہی ہیں یاسمین جمیل۔
All of these liars after the election is over.
ریپبلکن پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونے کی صورت میں اپنے پہلے 100 دن کے منصوبوں کا اعلان کر دیا ہے، جس میں درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے امریکیوں کے ٹیکس میں 35% چھوٹ دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات 8 نومبر کو ہو رہے ہیں، جس میں مسٹر ٹرمپ کے مد مقابل ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن ہیں۔ بدھ کے روز ریاست پنسلوینیا کے تاریخی اہمیت کے قصبے گیٹس برگ میں خطاب کرتے ہوئے مسٹر ٹرمپ نے اپنے پہلے 100 دن کے منصوبوں کا اعلان کیا، جن کے تحت انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کانگریس کے ارکان کے عہدے کی میعاد کی حد کو محدود کر دیں گے، وفاقی ملازمتوں کی بھرتیوں کو منجمد اور وفاقی ضابطوں کی تعداد گھٹا دیں گے۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کانگریس کے ارکان کے عہدے کی میعاد میں کمی اور وفاقی حکومت کے اختیارات گھٹا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی صفائی کریں گے اور وہاں نئی حکومت اور نئے لوگ لے کر آئیں گے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ مس کلنٹن کو انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے اس دعوے کو بھی دہرایا کہ آئندہ انتخابات جعل سازی پر مبنی ہوں گے۔ انہوں نے مین سٹریم میڈیا کو بدعنوان قرار دیتے ہوئے اس پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے اپنے خلاف خواتین کے ساتھ نازیبہ رویے سے متعلق الزامات کی بھی ایک بار پھر تردید کی اور کہا کہ وہ واقعات کبھی بھی پیش نہیں آئے۔ اس سے پہلے بدھ کے روز مسٹر ٹرمپ نے آخری صدارتی مباحثے میں اس وقت اپنے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کر لی جب انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ وہ انتخابات کے نتائج کو قبول کریں گے۔ بعد میں انہوں نے اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ وہ نتائج کو قبول کریں گے، لیکن قابل اعتراض نتیجے کی صورت میں اسے قانونی طور پر چیلنج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے گیٹس برگ میں تقریر ایک ایسے موقع پر کی جب رائے عامہ کے جائزے یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈیموکریٹ حریف ہلری کلنٹن سے پیچھے ہیں۔ ریئل کلیئر پالیٹکس کے مطابق ہلری کو قومی سطح پر اور ان ریاستوں میں جہاں سخت مقابلہ متوقع ہے، ٹرمپ پر 6 پوائنٹ سے زیادہ کی برتری حاصل ہے۔ ہفتے کے روز اسٹیٹ آف دی نیشن پروجیکٹ کے جاری کردہ نتائج سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مس کلنٹن کو الیکٹورل کالج میں مسلسل برتری حاصل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ہفتے انتخابات ہوتے ہیں تو مس کلنٹن کے جیتنے کا امکان 95% ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بین الاقوامی برادری نے شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف خاصی پیش رفت کی ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کو داعش کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے جاری کارروائی ہے۔ موصل کی آزادی کے لیے جس آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے، اس کی کامیابی میں بھی وقت لگے گا۔ اس کارروائی میں عراقی سیکورٹی فورسز کو بین الاقوامی اتحاد کی فضائیہ، توپ خانے، انٹیلیجنس اور فوجی مشیروں کی مدد بھی حاصل ہے۔ اس آپریشن کے لیے بین الاقوامی اتحاد نے 30,000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا ہے۔ اس لشکر میں کرد پیش مرگہ اور عراقی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے علاوہ 14,000 مقامی جنگجو بھی شامل ہیں، جن کا تعلق عراق کے صوبے نینوا سے ہے۔ اس کارروائی کے لیے موصل کے شہریوں کو 2 سال تک انتظار کرنا پڑا، اور اس عرصے کے دوران انہوں نے داعش کے ہولناک مظالم کا سامنا کیا۔ اس وقت بھی موصل میں لگ بھگ 10,00,000 افراد داعش کے تسلط میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شہر میں عراق کی اقلیتی یزیدی کمیونٹی کے بھی ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جنہیں داعش کے جنگجوؤں نے گزشتہ 2 سال میں غلام بنا لیا ہے۔ داعش شام میں بھی اتحاد کی کارروائیوں کے باعث دباؤ کا شکار ہے۔ حزب اختلاف کے فورسز نے شام کے قصبے دابق کو حال ہی میں داعش کے قبضے سے آزاد کرایا ہے۔ اس کارروائی میں باغیوں کو ترکی اور بین الاقوامی اتحاد میں شامل دیگر ملکوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ داعش کے لیے دابق کی اہمیت علامتی تھی، اور اس کا ہاتھ سے نکل جانا شدت پسند تنظیم کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کے بقول داعش نے دابق میں ناقابل بیان مظالم ڈھائے۔ تنظیم نے اپنے انگریزی مجلے کا نام بھی اسی قصبے کے نام پر رکھا ہوا تھا، اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ دابق کے مقام پر ہی داعش کی خلافت کو آخری اور فیصلہ کن فتح ملے گی. شام کے قصبے منبج کو داعش کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے جو فوجی آپریشن کیا گیا تھا اس کے دوران اتحادیوں کو داعش کے غیر ملکی جنگجوؤں اور ان کے ٹھکانوں سے متعلق بیش قیمت معلومات حاصل ہوئی تھیں. یہ معلومات 15 TB کے کمپیوٹر ڈیٹا پر مشتمل ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اسے بین الاقوامی اتحاد میں شامل حکومتوں کو بھی فراہم کیا گیا ہے. اتحادیوں کی حکمت عملی کے باعث داعش کو اپنے زیر قبضہ علاقوں کے ساتھ ساتھ اپنے رہنماؤں سے بھی محروم ہونا پڑ رہا ہے. 30 اگست سے اب تک امریکی کارروائیوں میں داعش کے 18 رہنما مارے جا چکے ہیں. ان میں داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا نائب محمد عدنانی بھی شامل ہے جو تنظیم کی تمام بیرونی کارروائیوں کا نگراں تھا. منبج کا قبضہ کھونے کے بعد داعش کے بہت سے رہنماؤں کو اپنے ٹھکانے تبدیل کرنا پڑے اور اب وہ دیگر مقامات پر پناہ گاہیں تلاش کر رہے ہیں. ان تمام کارروائیوں سے یہ واضح ہے کہ داعش کمزور ہو رہی ہے اور شدت پسند تیزی سے اپنے ٹھکانوں سے محروم ہو رہے ہیں. امریکہ اور اس کے اتحادی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ کام مکمل نہیں کر لیا جاتا اور داعش کو مکمل اور فیصلہ کن شکست نہیں ہو جاتی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے مگر بیماری تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے. دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں انسان بیمار نہ ہوتے ہوں. ترقی پذیر ملکوں میں امریکہ ہی کو لے لیجئے. ہر بیماری اور ہر طرح کا وائرس اور بیکٹیریا یہاں موجود ہے. یہ اور بات کہ علاج کی سہولتیں بہترین ہونے کے باعث بیماری اتنی زحمت نہیں بنتی. آئیے اس بارے میں ڈاکٹر ساجد چودھری سے بات کرتے ہیں جو یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا میں متعدی امراض کے ماہر ہیں. ڈاکٹر ساجد چودھری صاحب، اگر دنیا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں بیماریاں بہت کم ہوں گی تو یہ بھی شاید خیال جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی ہر طرح کے وائرسز موجود ہیں اور ہر طرح کا بیکٹیریا.
ہاں جی، آپ نے بجا فرمایا. یہ امریکہ میں بھی بیماریاں اسی طرح کافی زیادہ ہیں. کچھ سمجھنے کے ڈفرنٹ ٹائپ کی کچھ ہو جاتی ہیں، کچھ جو پریونٹیبل انفیکشنز ہیں وہ کم ہوتی ہیں، لیکن جیسے یہ وائرل انفیکشنز ہیں جس کو ہم کامن کولڈ کہتے ہیں، جیسے ایک لیمن ٹرم میں سمجھ لیں کہ وہ تو یہاں پہ بھی بہت کم زیادہ ہوتی ہیں
جی.
اور ان کے لیے علاج کے لیے
جی
کافی زیادہ اینٹی بایوٹکس بھی پرسکرائب ہو جاتی ہیں ان کو، کیونکہ جو بیکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن ان کی علامات بعض دفعہ جو ڈاکٹر ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتی ہیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ ڈفرینشیٹ نہ کر پائیں، جیسے ڈاکٹر فیصل سلطان نے فرمایا کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ وائرل ڈیزیز کے لیے افیکٹو نہیں ہوں گی، اور اگر سمپٹمس جو ہیں وہ ایک کلینیشین جو ہے وہی ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ جو مریض ہے کہ اس کو وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے. اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو ظاہر اس کو اینٹی بایوٹک چاہیے، اگر وائرل انفیکشن ہے تو اس کو اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی. لیکن چونکہ ڈاکٹرز کے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے اور مریض بھی کچھ نہ کچھ تسلی ان کی سائیکولوجیکلی تبھی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ دیا جائے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو میرے مشاہدے میں جو آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو وائرل انفیکشن ہوتی ہیں وہ ایونچولی اینٹی بایوٹک ان کو یا ڈاکٹر کی وجہ سے یا مریض کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہے پرسکرائب کرنے کے لیے، تو جو کہ افیکٹو نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے پرابلم ہماری پریکٹس میں کہ بیکٹیریاز میں ریزسٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ اینٹی بایوٹکس کے اتنے زیادہ استعمال کی وجہ سے.
یہ تھے ڈاکٹر ساجد چوہدری جو امریکہ میں وائرسز کے بارے میں بات کر رہے تھے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ناشوان کالی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.